بالله العلي العظيم استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات
محمد وآل محمد.
معزز حاضرین، قرآن مجید کی یہ آیت تقریباً ہمارے ہر بچے کو تقریباً یاد ہوگی، کیونکہ یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ اکثر ممبر پہ اسے پڑھا جاتا ہے. میں صرف اس آیت کی مناسبت سے بعض مطالب عرض کروں گا. انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے، خداوند عالم کی ذات نے توفیق دی. ظاہری ترجمہ بھی اکثر حضرات کو علم ہے، اور یہاں کے تو لوگ اب مانوس بھی ہیں عربی زبان سے. خداوند عالم کی ذات نے بغیر پوچھے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے. چونکہ اس آیت کا ما قبل اور ما بعد یہ نہیں بتلاتا کہ کسی نے خود سوال کیا ہو اللہ سے کہ اے اللہ، تو نے یہ جن اور انس کس لیے پیدا کیے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ذات الہی کو خود احساس ہوا کہ میں یہ ان کو بتلا دوں کہ میں نے تمہیں کس لیے اس زمین پہ بھیجا ہے. دیکھیے نا، یہ قاعدہ ہے فلسفے کا، اور یہ ظاہراً عرف عام میں بھی موجود ہے کہ ہر پیدا ہونے والی چیز یا ہر مخلوق، ہر مصنوع، اس میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جو بھی آپ کوئی چیز خارج میں بنائیں گے تو اس کے لیے چار چیزیں کم از کم ہونی چاہیے، تب وہ چیز بن سکتی ہے، ورنہ وہ چیز خارج میں موجود نہیں ہوگی. خارج جب ہم کہتے ہیں، چونکہ ہم نے درسی اصطلاحات جو ہے نا وہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے زبان پہ. خارج سے مراد ذہن کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے ذہن میں، ہم اسے ذہنی کہتے ہیں. ذہن کے علاوہ جو چیز ہونا، یہ اصطلاح میں ہمارے اسے خارج کہا جاتا ہے درسی ماحول میں. یعنی اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا کیا ہیں نا، ان کا ہم ایک دفعہ تصور کرتے ہیں. یہ تصور جب کرتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتی ہے، ذہن میں بھی وجود ہے اس کا، اسے ہم وجود ذہنی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اور اسی ذہنی وجود کو جب کسی چیز پہ منطبق کریں گے نا، ہاں، تو اسے ہم خارج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. کہیں خارج کے معنی کوئی اور خارجی نہ سمجھ لیں کیونکہ پھر کبھی ہم ملتفت ہو جاتے ہیں، طلبہ تو سمجھ جاتے ہیں، چونکہ یہ اصطلاحات سے عوام الناس یعنی مجالس سننے والے بہت کم واقف ہوتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جو چیز دنیا میں آدمی بنانا چاہے یا بن چکی ہیں، ان میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب بنتی ہیں. یہ میں صرف تمہیداً عرض کر رہا ہوں تاکہ اس مطلب کو ربط دے سکوں. ایک تو یہ ہے کہ بنانے والا کوئی ہو تبھی کوئی چیز بنے گی، اور اگر بنانے والا نہ ہو چیز بن جائے تو اسے اس دن میں عرض کر چکا ہوں تصادف کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا اور چیز ہو جائے، یہ محالات میں سے ہے، یہ نہ ہونے والی چیز ہے کہ کوئی آدمی بناتا ہی نہیں ہے، یوں ہی ہمارے پاس ہوائی جہاز آ جائے، کسی نے نہیں بنایا، کسی نے لاؤڈ سپیکر نہیں بنایا، کسی نے ممبر نہیں بنایا، کسی نے کار نہیں بنائی اور کار ہو گئی ہے، یہ تو ایک محالات میں سے ہے۔ ہاں تو اسے ہم جب تعبیر کرتے ہیں اپنی اصطلاح میں تو ہم اسے علت فاعلی کہتے ہیں، یعنی ایک فاعل کا کام کرنے والے کا ہونا ضروری ہے تب کوئی کام خارج میں موجود ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ چیز ہونی ضروری ہے جسے اس نے ڈھالنا ہے، جس چیز میں بھی جس شکل میں بھی ڈھالے گا کوئی شے ہوگی جسے وہ کوئی صورت دے گا، یہی کام کرنے والا کیفیت ایک خاص شکل دے گا یا جو کہیے نقشہ اسے دے گا، تب وہ چیز بنتی ہے ورنہ نہیں بنتی۔ اگر مٹی نہ ہو تو برتن نہیں بن سکتے، مٹی ہوگی تو برتن بنیں گے، اگر لکڑی نہ ہو تو ممبر نہیں ہو سکتا ہے، اگر لوہا معدن نہ ہو تو یہ عالم میں جو چیزیں معدنیات کی بنی ہوئی ہیں یہ نہیں بن سکتی ہیں۔ اسے ہم تعبیر جب کرتے ہیں تو اصطلاح میں علت مادی کہتے ہیں، یعنی مادے کا ہونا ضروری ہے تب آ کے چیز بنے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک اس کی کوئی خاص صورت بھی ہو، نقشہ بھی ہو، ماڈل بھی ہو۔ اب آج کل کہتے ہیں جی 88 ماڈل آئی ہے، ہاں یہ 87 ماڈل ہے، یا مثلا یہ کوٹھی جو ہے نا اس نقشے کی ایک صورت ہوگی ذہن میں، اس کو وہ اتارے گا، نقشہ بنائے گا، بھائی اتنا طول ہو، اتنا عرض ہو اس کمرے کا، مثلا یہ ہو، یہ اسے ہم صورت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں علت سوری۔ یہ ممبر جو ہے نا ایک خاص صورت میں ڈھلا ہوا ہے، ہاں اس صورت کا نام نقشہ کہہ دیجئے، اسے علت سوری کہا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں نا ضروری ہیں، اور ایک یہ کہ جس چیز کو بنایا جا رہا ہے اس کی کوئی غرض بھی ہو، کس لیے بنا رہے ہو، غرض ہوگی تو وہ چیز بنے گی، اگر غرض نہ ہو تو ہم اسے بچوں کا کھیل تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسے اوکلائی کام، بھائی کیوں ممبر بنایا ہے، اس کی کیا غرض ہے، غرض فائدہ منفعت کس لیے، اور غرض ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو نہیں ہوتی اور اسے حاصل کیا جاتا ہے، یا اسے کہتے ہیں غرض۔ اور غرض پہلے تصور میں ہوتی ہے بعد میں چیز بنتی ہے، پہلے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے رہنا ہے، ہوٹل بنانا ہے، ہم نے چلنا ہے، مثلا ہم نے نقشہ طے کرنا ہے، وہ پہلے ذہن میں ہوگا، پھر آدمی سوچے گا کہ ہم اسے کیسے بنائیں۔ تصور میں غرض پہلے ہوتی ہے بعد میں شائع بنتی ہے، لیکن وجود میں غرض سب سے بعد میں ہوتی ہے، پہلے تین چیزیں ہوتی ہیں اور تب وہ وجود پیدا کرتی ہے ورنہ پیدا نہیں کرتی۔ ایک فائل ہوگا، ایک مادہ ہوگا، ایک نقشہ ہوگا، اس کے بعد وہ فائدہ انسان کو ملے گا کہ اب آپ ممبر پہ بیٹھ کے مثلا تقریر کریں یا ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے آپ سفر کریں۔ یہ میں صرف ذہن میں لانے کے لیے، دنیا میں ہر چیز کی یہ چار چیزیں ہیں ضروری، تو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں یہی فرماتا ہے کہ جب ہر چیز میں چار چیزیں ہوتی ہیں تو ہم نے تمہیں بھی تو بنایا ہے نا، ہاں تو ہم نے بنایا ہے، یہ تو تم مان چکے ہو کہ بنانے والا ہے اور وہ ہے اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں، اور کسی سے مدد نہیں لیا ہے، مدد وہ لیتا ہے جو ضعیف ہوتا ہے، جو کام کو خود انجام نہ دے سکتا ہو، اور شریک بھی وہی بناتا ہے کہ جو تنہا، یہ اللہ لا شریک ہے، اس نے کسی سے مدد نہیں لی اور چیز بنائی، اور مادہ بھی ہے، یعنی ہم نے جس چیز سے تمہیں بنایا ہے، ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو، وہاں خاص صاف قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے اسے مٹی سے بنایا ہے، اب مٹی مادہ ہے جس سے اللہ نے اسے بنایا، اور شکل بھی دی ہے، اب یاجوج ماجوج کی شکل بدلتے رہی، یہ شکلیں جو ہے نا پہلے پتہ نہیں کتنے، بعض مبالغے بھی ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اتنا تھا اور ان کا قد اتنا تھا اور پھر چھلانگ لگائی تو اس کے ٹخنوں تک جا پہنچا مثلا، سب مارا اسے عصا، یہ کچھ تصورات تخیلات ہوتے ہیں جن کا وجود خارجی شاید نہ ہو. بہرحال یہ ایک شکل بھی دیا ہے, دیکھیے یہاں تشریف فرما ہے, سارے بیٹھے ہیں اور فوٹو لے لیجئے, کسی دوسرے کا نہیں ملے گا. ایک ہر ایک کی صورت علیحدہ ہے, اگر ملتا تو روز دبئی میں فرادی آتے, ویزا کسی کا ہوتا کوئی پہنچ جاتا. یہ ہوتے یہ شکل نہیں ملتی ہے, تبھی تو فوٹو کی ضرورت پڑتی ہے اللہ نے. اور یہی ایک چیز انسان کے لیے کافی ہے خدا کو سمجھنے کے لیے. ایک چیز کو آپ غور کریں نا, پورے آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت تک قیامت تک چلے جائیں, کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے. یہ کتنی قادر ذات ہے, آپ ہزار ماڈل بدلیں گے, یہ مشینوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے, لیکن پھر بھی تقریباً تقریباً کچھ اضافات ہو جائیں گے, شکل ویسی رہے گی. ہاں, کار کو پرندہ ابھی تک نہیں بنایا ہے, وہی چار ٹائر ہی ہیں اس کے, گیئر بھی اس میں ہیں, ہاں آٹومیٹک ہوں یا ہاتھ کے ہوں, ہیں ضرور, لیکن وہی شکل تقریباً تقریباً ہوائی جہاز کے صرف رنگ بدلنے سے ہوتا ہے کہ یہ پی آئی اے ہے, یہ ایران ایریا ریونا ہے. شکل تقریباً تقریباً کیا ہے, ایک ہے, لیکن اللہ کیونکہ بندے بنانے والے ہیں نا, یہ اللہ کی ذات نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور آگے جہاں تک دنیا چاہے گی پتہ نہیں کتنے سال, اتنے جلدی مطمئن نہ ہوجیے کہ قیامت آنے والی ہے, کروڑاں سال. کیونکہ ایک علامت قیامت میں یہ بھی ہے کہ دین اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. امام زمان کے ظہور کے متعلق بھی ایسا آتا ہے, لا یبقی من الاسلام الا رسمہ, اسلام سے ایک رسم ہی رہے گی. اور یہ بہرحال یعنی صورتیں دیکھیے مختلف ہیں, اور عجب یہ ہے, اگر تصور میں پھر توحید کی طرف نہ چلا جاؤں, لوگوں کو شاید خدا سے کچھ تھوڑا سا ناراضگی ہوتی ہے, کیونکہ خدا کا تذکرہ آ جائے نا تو پھر کچھ لوگوں کے جبینوں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کچھ سوال آ گیا. اور حالانکہ عرض یہ ہے کہ جو خالق ہے جب اس سے محبت ہو جائے انسان کو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ ماں سوا سے پھر کسی کی پرواہ ہی نہیں رہتی ہے. قالب ایک ہو اور قبلہ اس سے مشینری مختلف نکلے, یہ صرف انسانی کام نہیں ہے, اللہ کا کام ہے. آپ بے شک بنا لیجئے جتنے قالب سپیئر پارٹ بنتے ہی ہیں نا آپ کے, جو ہے ہر ایک رنگ جہاں بنتا ہے نا وہ اتنا ہی بنے گا, دوسرا نہیں بنے گا. پسٹن جہاں بنتا ہے وہ اتنا, شاخ جیسے بنتے ہیں مثلا ویسے ہی بنیں گے. ایک وہی قالب ہو اور اس میں آپ لوہا ڈالیں اور ہو رنگ کا اور پسٹن بن جائے, نہیں بنے گا. ہو مثلا رنگ کا وہاں شاخ نکلے, نہیں ہوگا. یہ ایک قدرت ہے اللہ تعالی کی کہ ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے, رحم بھی ایک ہے, خوراک بھی ایک ہے. جب آتے ہیں بچے تو مختلف شکلوں سے مل کے آتے ہیں, ایک شکل نہیں رہتی ہے, شکلیں ان کی کیا ہوتی ہیں, مختلف ہیں. اور یہی نظام عالم کے بقا کے لیے ضروری ہے. بہرحال ایک صورت بھی ہے, اللہ تعالی نے عنایت فرمائی ہے انسان کو, اللہ بھی ہے, مادہ بھی ہے. صرف سوال یہ ہے کہ بنایا کس لیے ہے, یہ ہے انسان کے سوچیں کہ ہمیں کس لیے خلق کیا ہے. اللہ خود بتلاتا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو آپ نے بتلایا ہی نہیں تھا کہ میں نے تمہیں کس لیے خلق کیا ہے. حیوانات نہیں پوچھیں گے کیونکہ ان کا مصرف معلوم ہے, پرندوں کا مصرف معلوم ہے, یہ جتنے میں وجہات ہیں ان کا مصرف معلوم ہے, ان سب کا مطلب. صرف ایک انسان ہے جو ممتاز ہے اس پورے عالم سے, اس کا بھی اگر وہی مصرف ہو تو پھر انہی کی شکل میں ڈھلنا چاہیے تھا. اس کی شکل علیحدہ, خصوصیات علیحدہ, ہر خصوصیت جو ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہونی چاہیے. لہذا اللہ خود فرما دیتا ہے کہ میرا بندہ میں نے تجھے پیدا نہیں کیا ہے, تجھے بھی اور جن کو بھی میں نے پیدا نہیں کیا, مگر یہ کہ تو عبادت کر. یہ ہمارا ایک عربی میں ہم جب طلبہ کو سمجھاتے ہیں تو قرینہ جب ہو تو فاعل کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی,
مثلا قرینہ موجود ہو تو مفعول یعنی جس نے کام جس پر ہو رہا ہے اسے ذکر نہیں ہوتی ہے. ہاں ذکر نہیں ہوتا, یہاں بھی یہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر وہ عبادت کرے, جس کی کرے یہاں ذکر نہیں ہے. یہ تو خود قرینہ بتلاتا ہے کہ جو خالق ہے وہ کہہ رہا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی, کسی دوسرے کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہندو کہیں گے جناب آپ نے یہی کہا تھا نا کہ میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کرنے کے لیے, ہم بھی تو عبادت کرتے رہے پتھروں کی, پانی کی, سورج کی, سانپ کی, سانپ تک کی عبادتیں ہوتی ہیں, عبادت تو کرتے رہے ہیں. تو قرآن نے بھی تو یہی کہا کہ عبادت کرو, یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہے کہ یہ عربی کے قواعد ہیں, ہماری زبان کے بھی قاعدہ ہیں. اور ہم میں اردو میں اب درسی لحاظ سے نہیں پڑھانا چاہتا ہوں, یہاں قاعدہ ہے کہ وہاں اگر ذکر کر دیا جائے گا تو فصاحت کے خلاف ہو جاتا ہے. جہاں خود ہر آدمی سننے والا سمجھ جائے اور وہاں پھر اس کا تکرار کر دیا جائے تو وہ فصاحت کے خلاف ہے. اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ جیسا فصیح دنیا میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے. تو اس کی فصاحت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا, یعنی یا وہ دون نہیں, یہ معنی بنے گا وما خلقت الجنس والانس الا لیعبدوننی, کہ وہ میری عبادت کریں. یہ میرا کہاں سے سمجھ آیا؟ وما خلقتو سے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ میں نے خلق کیا ہے. یہ وہیں سے ہمیں سمجھ گئے کہ جس نے خلق کیا اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں خلق کیا ہے, کسی دوسرے کی عبادت کے لیے خلق نہیں کیا ہے. یہ ہے غرض. اب میرے قبلہ جوان طبقہ خصوصاً بزرگان جو ہیں, میں تو ان سے معذرت چاہتا ہوں, توجہ کے ساتھ, غرض خلقت ہے عبادت. اگر کسی چیز پر وہ غرض مترتب نہ ہو رہی ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ غرض ہے کار کی چلنا, روڈ پہ چلے, مسافر لے جائے, اور کسی وجہ سے اگر یہ غرض اس پہ مترتب نہیں ہوتی تو کباڑیے کا پاس بھیجا جاتا ہے نا پھر اسے, پھر اسے تو نہیں سنبھالا جاتا. غرض ہے ہوائی جہاز کی چلے, یہ فائدہ اٹھایا جائے اس سے, اور اگر یہ فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر کہیں گے نا یہ غرض کے کام. کلہاڑی کی غرض کیا ہے, بندوق کی غرض کیا ہے, چاقو کی غرض کیا ہے, یہ پھر ان کو آپ عجائب گھر میں تو رکھ سکتے ہیں کہ لوگ آ کے دیکھیں, تماشا کریں, کیونکہ اب وہ اس غرض کے قابل ہی نہیں رہا جس غرض کے لیے ہے. اگر غرض پوری نہ ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تو انسان, ہم انسانیت سے اسے خارج نہیں کر سکتے, ہے تو ڈھانچہ کار کا ہی, ہے تو ڈھانچہ وہی ہوائی جہاز کا ہی, لیکن اسے جاؤ پھر کباڑیے کے پاس جا کے اس کی قیمت کرو. اب اللہ کے پاس اس کی قیمت نہیں رہی کیونکہ جس غرض کے لیے اس نے پیدا کیا وہ حاصل ہی نہیں ہو رہی ہے. خدا کہتا ہے میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کریں. میری عبادت, یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا, یہ آئین ہے, اساسی قانون ہے. اب اس کی تفصیل میری عبادت کریں کیسے کریں یہ ہم نے خدا سے نہیں پوچھنا ہے, پھر خدا کے نمائندے بتائیں گے کہ کیسی عبادت کرنی ہے تمہیں, پھر آئمہ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ عبادت کیسے ہوتی ہے. مجھے ابھی اس کے متعلق تفصیل میں جائیں تو یہ تو فقہی مسائل ہو جائیں گے. عبادت کرنی ہے ہم نے, یہ ہے ہماری غرض. بس معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو ہر وہ چیز جو عبادت میں ہماری مدد کرے گی وہ بھی عبادت ہوگی. یہ ہے سمجھنے کی جو چیز جو میں نے آج زحمت کی ہے اور آپ کو تصور دیا ہے. مثلا میں نے نماز پڑھنی ہے, اگر پانی نہ ہو پانی کو جا کے لے آؤں گا, کنویں میں پڑا ہے, یہ میرا وہاں ہر ہر قدم چلنا عبادت ہوگا کیونکہ میں جا رہا ہوں پانی کو لینے کے لیے, پانی سے وضو کروں گا, وضو کے بعد پھر کیا کروں گا, عبادت کروں گا. یہ چلنا بھی میرا عبادت ہو جائے گا کیونکہ یہ غرض میں ممید ہے. حتیٰ مسجد کا بنانا کیوں عبادت کہلاتی ہے؟ مسجد کے کوئی زیادہ رنگ روغن ہوتا ہے, اس پہ اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ مکان کے بنانے میں ہے. مکان کا بنانا بھی عبادت ہے, کیونکہ اگر مکان ہوگا میں اس میں رہوں گا, سردیوں سے بچوں گا, گرمیوں سے بچوں گا, بچوں کو رکھوں گا اور پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا, تو یہ مکان بنانا بھی عبادت ہے. اب آئیے تصور کو دوڑائیے, ہے کوئی انسان کا کام جو عبادت نہ بنتا ہو؟ ہر چیز عبادت ہے. آپ کا یہاں چل کے آنا کہاں سے آیا ہے؟ قدم قدم پہ. روایت میں آتا ہے کوئی تعلیم دین کے لیے جائے, تعلیم دین دونوں کیسے دیں, قدم قدم پہ عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ کس لیے آئے ہیں بھائی؟ آئیں گے, اب یہ میری مرضی ہے, آپ نے تو اسی طرح سے آئیں گے بھائی, جائیں گے وہاں کوئی دین کی بات ہوگی اور ذہن میں لے کے آئیں گے, عمل کریں گے, یا کوئی اخلاق ہے بیماری ہے اس کو آ کے ٹھیک کریں گے. اگر آپ اس غرض سے آئیں, آپ عبادت کر چکے ہیں اور آپ کو ثواب ملے گا. اب کل کے مطلب کو میں نے زیادہ وضاحت کرنا ہے. اگر سارا دن آپ دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں, مال کماتے ہیں, یہی مال کمانا آپ کا اگر غرض یہی ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو کپڑے ہوں گے, مال ہوگا تو مکان ہوگا, مال ہوگا تو خوراک ہوگی, ہاں میں زندہ ہی تب رہوں گا کہ جب مال ہوگا. میری زندگی کے لیے مال ضروری اور میری زندگی ہے عبادت کے لیے, تو پھر یہ مال کمانا بھی عبادت ہو جائے گا. کروڑ پتی ہے اور وہ غرض زندگی ہے اور زندگی کی غرض عبادت ہے, یہ کروڑ پتی ہونا بھی عبادت ہے, یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی. اور اگر اب میں سمجھانا چاہتا ہوں, اسی واسطے آپ دیکھیں کہ مال کے کمانے کی بڑی تعریف کیا ہے ائمہ علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام نے, کہ جاؤ مال کماؤ, فقیر نہ بنو, صرف دوسروں کے دست سے نگر نہ ہو. روایت میں آتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام گزرتے تھے, راستے میں کوئی جوان ملتا تھا تو سب سے پہلے سوال کرتے تھے, کیا کام کرتے ہو؟ اگر وہ کہتا تھا کچھ نہیں کرتا, روایت کے لفظ ہیں سخت تمن آئینی, کہ تو تیرا وقار میرے دل سے ختم ہو گیا ہے, اب تیری عزت میرے دل میں نہیں رہی ہے اگر تم بیکار ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خداوند عالم کی ذات سے کہ خدایا مجھے اپنا بہترین بندہ بتلا اور بدترین بندہ بتلا. تو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے, موسیٰ میرا بدتر بندہ وہ ہے جو رات کو سوتا رہے اور دن کو بیکار رہے. یہ پرانے زمانے کی بات ہے, آج الٹ ہے, رات کو جاگتا رہے دن کو سوتا رہے. اصل تو مقصد ہے نا بیکاری اور ادھر جاگنا, کیونکہ آج رات کو ہی جاگنا ہے, ٹیلی ویژن دیکھنا ہے 12 بجے تک, تو رات کو ہی دیکھنا ہے نا, یہ کلبوں میں جانا ہے, ہاں پر وہاں کے رات کو ہی جائیں گے نا, اور کوئی ڈانس ہیں ہو رہے ہیں, اگر کرکٹ ہو رہی ہے رات کو, ہاتھی ہو رہی ہے, یہ جناب اولمپک کے مقابلے ہو رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے جنت کی مسابقت ہو رہی ہے وہاں پر, ساری دنیا رات کو جاگ رہی ہے. جب رات کو جاگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دن کو سوئے گا ہی نا, بدترین انسان وہ ہے. مانا کیا ہے؟ کہ وہ اپنی زندگی کے حیات کے لیے جب سارا یہی ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ یا ڈاکے ڈالے گا؟ پھر کارن بیکار آدمی بے دین بنتا ہے, پھر ڈاکے ڈالے گا, 420 کرے گا, یا کسی کا ایجنٹ بنے گا, یا کرایہ دار قاتل بنے گا, یا اس قسم کے کام کرے گا, نعرے لگائے گا. اب ہم آپ دیکھیے گا پاکستان میں پارٹیاں جب آئیں گی نا, اور وہ رکھیں گے انتخابات کے لیے, نعرے والے خاص وزیر ہیں جو وہ نعرے بناتے ہیں, پھر نعرے وہ لگائیں گے, ہم سمجھیں گے شاید اس کے پیچھے پوری پبلک ہے, اور نعرے لگانے والے بھی خاص آدمی ہوتے ہیں. کہ بلا یہ مرض اب ہم میں مجالس میں ہو گئی ہے, آپ کو نہیں پتا ہے, آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, خاص محرم کے دنوں میں خاص جو جلسے ہوتے ہیں, تاپ کے جہاں نام بنتا ہے کہ لے گیا ہے, ہماری پنجابی سرائے کی میں اگر کوئی بیٹھا ہو اسے لطف ہوئے گا جب کوئی اچھا جھوٹ بول جائے اور اتنا مصائب پڑ جائے تو کہتے ہیں مجلس تنگ کے ویندا پے کوئی لہیسی کا پتہ لگ سی اور اگر کسی کا کچھ نہ بنے یہ ہماری اپنی ملتانی زبان ہے ہاں وہ کہیں گے جناب وان دیندا گئے اب یہ ہمارے ہاں ہو گیا کرائے کے آدمی ہیں باقاعدہ رونے کے لیے رکھے جاتے ہیں نعرے کے لیے رکھے جاتے ہیں اور ادھر بٹھایا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں جی عبادت ہو گئی ہے اگر ہم یہ اصرار کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر کون دشمن ہوگا ہوگا نا دشمن ہاں صرف یہ کہ مجلس نہیں آیا ہے اسی طرح جو بیکار آدمی ہے یہی کام کرے گا اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا باقاعدہ ریٹ معین ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ نعرے لگاؤ گے کتنے پیسے ملیں گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ پھر عبادت تو نہ رہی عبادت کر کے مجلس کے پھر اثر بھی نہیں رہتے وہ جو پہلے اثر ہوتے تھے اب وہ اثر بھی نہیں رہے ہیں ہماری مجالس کے بہرحال بدترین انسان وہ ہے جو کام نہ کرے اور رات کو جاگے یا دن کو فرق نہیں ہے یعنی بیکار آدمی اللہ نے کہا ہے تو کہا کیا کہا اللہ نے جاؤ کماؤ پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نعم العون علی تقوی اللہ الغنا بہترین مددگار انسان کے لیے متقی بننے میں اس کا مالدار ہونا ہے جتنا مالدار زیادہ ہوگا اتنا متقی زیادہ ہوگا بلکہ اب ایک روایت میں ہے حضرت نے فرمایا کہ لا خیر اس کے لیے بھلائی ہی نہیں ہے جو مال جمع نہیں کرتا مال اکٹھا کرنا چاہیے کیوں تاکہ لوگوں کے سامنے سوال نہ کرے لیکف بہی وجہ تاکہ وہ اپنے چہرے کی آبرو ریزی نہ کرے اور پھر کیا ہے وہ یکزی دینا اور اگر کسی کا مقروض ہے تو اس کے قرض ادا کرے وہ یسل رحما اور پھر وہ صلہ رحمی کرے اگر ایسا آدمی مال نہیں اکٹھا کرے گا تو قرض کہاں سے ادا کرے گا وہ گدائی کیسے چھوڑے گا وہ صلہ رحمی کیسے کرے گا تو مال کا اکٹھا کرنا اگر اس غرض کے لیے ہے تو وہ عبادت ہے وہ ثواب ہے اس کا بیٹھنا ثواب ہے حضرت نے فرمایا لیسا منا من ترک آخرتہ لدنیا ومن ترک الدنیا لآخرت وہ ہم شیعوں میں سے نہیں ہے منا کے معنی امام کیا فرما رہے ہیں یعنی میرے ماننے والوں میں ہی شمار نہیں ہوتا اس کا جو دنیا کو چھوڑ دے آخرت کے لیے کیوں نہیں کماتے جی ہم تو تسبیح پڑھ رہے ہیں روزے رکھے ہوئے ہیں سارا دن مسجد میں لگے ہوئے ہیں کمائے گا کوئی کھائیں گے ہم یہ حضرت فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے کہ جو آخرت کو چھوڑ دیا ہے دنیا میں لگا ہوا ہے اور لیسا منا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے آخرت کو چھوڑ دیا ہے سارا دن پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی نماز کا وقت آیا ہے نہیں آئے روزے کا آیا ہے نہیں آئے حج آیا ہے نہیں آئے خمس ہے جہاد ہے صلہ رحمی ہے کار خیر ہے یہ ساری چیزیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے وہ کل میں شاید اجمال کر گیا تھا اگر مالدار بننا ہے کہ زندہ رہوں گا زندہ رہ کے اللہ کی عبادت کروں گا کروڑ پتی نہ لاکھ پتی ہو محبوب ہے اور اگر یہ غرض نہیں ہے پھر وہ حریص ہے اس کو حریص کہتے ہیں کہ جو سارا دن کماتا ہے اگر کوئی فقیر مانگے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے بلکہ نہیں کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا ہے اس نے اور پیغمبر علیہ السلام گزر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے خدایا میرا ایک ایسا گناہ ہے کہ مجھے یقین ہے تو مجھے نہیں بخشے گا جہنم میں ڈالے گا پیغمبر علیہ السلام نے اس کے پاس جا کے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو خدا تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے کون سا گناہ ہے تیرا کہنے لگا جب بھی میرے سامنے فقیر آتا ہے نا کوئی مانگنے کے لیے تو مجھے آگ لگ جاتی ہے کہ آیا ہی کیوں ہے یعنی اتنا بخیل تھا دینا تو بجائے خود دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا تھا حضرت نے فرمایا واقعا اگر یہی تیری مرض رہی اور اسی پہ مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا جاؤ اس کا علاج کرو اور علاج کیا ہوتا ہے؟ بخل کا علاج دینے کے ہیں. تمرین کرے گا آج ایک پیسہ دے گا، کل دو پیسے دے گا، ایک روپیہ دے گا، چار روپیہ دے گا، اس طرح، تاکہ یہ بخل جو ہے انسان سے، یہ ہے وہ تما. اور تمے میں میں نے کہا تھا کہ فرق نہیں ہے، فقیر ہو امیر ہو دونوں تما ہو سکتے ہیں. وہ فقیر کا ہے، دس روپے کمائے ہیں، جاتا ہے سینما دیکھ لیتا ہے، بچے بھوکے بیٹھے. یہ تما انسان ہے، یہ حریص انسان ہے، اس کو اپنی تو فکر ہے، بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، یا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. ذلیل کرتا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نہیں کہتی کہ تم کپڑے پھٹے ہوئے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں نعمت دیتا ہوں تو اس نعمت کا تو اپنے جسم پہ بھی اظہار کر، تیرا اظہار کرنا میری نعمت کا شکریہ ہو جائے گا. کوٹ پتلون پہننا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اچھا پہن، اچھا کھا، لیکن وہی ہے کہ کما کھا اور اچھا جمیل بن کے امام حسن علیہ السلام کی ذات. آپ جب مسجد میں جاتے تھے تو آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے تھے اور خوشبو لگا کے جاتے تھے. مسجد ہے ہی نزدیک، دور تو نہیں ہے. مثلا کیوں حضرت سے پوچھا گیا، کہنے لگا کس دربار میں جا رہا ہوں، اس کی عزت اسی میں ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤں، اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، خوشبو لگا کے جاؤں. آدمی ایک معمولی سے آدمی کو ملنے کے ایئرپورٹ پہ نہیں جاتے ہم، لے تو وہ سارا کسٹم کا مال ہی لا رہا ہے، لیکن ہم ذرا اچھا پہنتے ہیں تاکہ اس پہ روب داب جا سکیں کہ ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں. ہاں یہ ہے نا، وہاں دیکھتے ہیں نا، اگر ہمیں یہ تجربے دیکھ دیکھ کے ہوئے ہیں، میں بھی آدمی سے ہی ہوں، آپ یہ نہ فکر کیجئے گا. یہ کسٹم وسٹم سارے خلاف شریعت ہیں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے جتنے پیسے وصول کیے، فکر نہ کیجئے. ان کے باپ کا مال تو ہم نہیں لے رہے، کمایا میں نے، خریدا میں نے، کہتے ہیں جی پیسے بھی دو. یہ پیسے کس کے مانگتے ہو؟ میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں اپنا مال لے کے، پیسے چوری تو میں نے نہیں کیا، تو کسٹم کس کے؟ جس نے کسٹم کو بنایا ہے اور جو رائج کر گئے، دونوں کا گھر ایک جگہ پا رہا ہے. سلوات مار دیجیے ایک دفعہ بابا. یا تو آدمی باجمال کبھی، ہاں کاریگر ہے، کام کر رہا ہے، وہاں لباس ایسا پہن لے تو کوئی حاج نہیں. جتنا تو تیرا جتنی حیثیت ہے اسے صاف ستھرا رکھ، اسے دھو کے رکھ. میں اب اس بات میں چلا جاؤں تو آپ دیکھیں قبلہ ایک نماز خوشبو کے ساتھ پڑھنی، اس کا کئی نمازوں کا ثواب زیادہ ہے بالنسبت اس کے جو بغیر خوشبو کے پڑھی جائے. خوشبو لگا کے انسان بن کے انسان نماز پڑھے. اگر نہیں ہوگا تو پھر حریص وہی ہے کہ فقیر ہے اور اس کے پیسے کمانے کی غرض یہ نہیں ہے کہ زندہ رہوں گا اور عبادت کروں گا، یہ حریص ہے. امیر ہے اور وہ پیسہ کماتا ہے اس غرض سے کہ زندہ رہوں گا، زندہ رکھوں گا اور عبادت کروں گا، یہ حریص ہے. ہاں وہ ایک مقام پہ ہے، ایک منصب پہ ہے، اس منصب پہ بیٹھ کے اس کی غرض یہ ہے کہ اس منصب پہ رہوں گا، خود بھی عبادت کروں گا، دوسروں کے لیے بھی وسائل فراہم کروں گا، یہ حریص نہیں ہے. حریص وہ ہے کہ جو اپنی غرض کو بھول جائے. اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ وہ ہے حقیقت میں حریص جو پتہ ہی نہیں ہے کروڑ پتی ہے یا فقیر ہے. جی ہمیں تو اللہ نے پیسہ ہی نہیں دیا، نماز کیوں نہ پڑھے، نماز کیوں پڑھنا، یہ نہیں ہے نماز. میں تو مثال نماز کی دے رہا ہوں، عبادت منحصر اس میں نہیں ہے. عبادت کے بہت سے کافی شعبے ہیں، خمس آتا ہے، زکات آتی ہے، صلہ رحمی ہے، فقراء کا، بلکہ روایت میں ہے یا کسی بڑے بزرگوار نے کہا ہے کہ ہائے انسان تو شیر بن، شیر لومڑی نہ بن. تشبیہ دیا ہے، لومڑی کو جتنا ملتا ہے خود کھاتی ہے، کسی کو نہیں کھلاتی. اور شیر کا کام یہ ہے کہ مارتا ہے، خود کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے. معصوم نے فرمایا اتنا کما کہ خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، تو شیر بن، شیر والی صفت اختیار کر. سارا نہ ڈالتا بینک بیلنس میں، سال کے بعد پھر جب مرے گا تو موت ٹیکس لگائیں گے اگلے. ہاں جناب، کروڑ پتیوں کے موت ٹیکس ہیں، اب تھوڑا سا سنا کام کر دیا، 30% مرتا کوئی ہے وراثت کوئی لے جاتا ہے، مر ہی جائے یہ رہا ہے موت ٹیکس حکومت لے جائے گی، پھر موت ٹیکس لگیں گے آپ پر یا مجھ پر، نہ ایسا بن کھا بھی اور پھر اس کے بعد کھلا بھی، دوسروں کو مدد کر، فقیر ہے غریب ہے اس کے لیے احتیاج ہے اس کی مدد کر، شیر کا کام یہی ہے کہ وہ تنہا اور پھر اپنا مارا کھاتا ہے شیر، دوسرے کا مارا بھی نہیں کھاتا ہے، ہاں شیر کے معنی یہی کہ اپنا کما کے کھا، دوسروں کے دست نگر نہ مان، یار کیا یہ معصوم کی کلام ہے یا ایک بڑے دنا کی کلام ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، حریص وہ ہے کہ جو کہتا ہے بس مال ہو، اس کے بعد کسی پہ خرچ کرے، کہتے ہیں بخیل آدمی تھا اور اس کا نوکر تھا باہر، اب بطور مثال کے تاکہ ذہن میں آپ کے، بیچارہ نوکر آیا اس کو کچھ بتلانے کے لیے کہ ذمہ داری تھا کہ بھئی تمہارا فلاں فلاں کام ہے، دیکھا تو مالک کھانا کھا رہا ہے اور اسے گویا اتنا نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھاؤ، نوکر بھی سمجھ گیا کہ معلوم ہوتا ہے بڑا سخی ہے، کہا کہ سارا کھانا کھاؤں گا اور اسے عزا میں بٹھاؤں گا، کہنے لگا حضور میں آیا تھا یہ کہ آپ کو بتلاؤں کہ وہ جو آپ کا بڑا پیارا کتا تھا نا وہ مر گیا، کہنے لگا کتا مر گیا ہے، یعنی کتا ہی نہیں مرا ہے اصل میں، اصل میں وہ جو ہے نا چھت جو گری ہے نا، ہاں تو وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا مر گیا ہے، اور آپ کا فرزند بزرگوار بھی وہاں بیٹھا تھا وہ بھی مر گیا، کہنے لگا اچھا میرا لڑکا بھی مر گیا ہے، کہنے لگا جی وہی طرح نہیں مرا ہے، ہاں وہ جو حیوانات سارے کھڑے تھے وہ بھی مر گئے، کھانا چھوڑ کے جا کے بیٹھنے رونے لگ گیا، وہاں جا کے بیٹھنے رونے لگ گیا، غلام کھانے پہ بیٹھ کے کھانے لگ گیا، جب خوب پیر بھٹ لیا نا تو پھر اس کے بعد مالک کو جو ہے نا ذرا ہوش آئی، تو کہنے لگا حضور میں نے جھوٹ بولا تھا، کم از کم تمہیں اتنے تو شرم آنی چاہیے، اتنے میل چل گیا تھا تم کم از کم سلو بھی کر لیتے، پنجابی کی مثال ہے، کہہ دیتے کہ کھا لو تم نہیں کہا، تو یہ ہے وہ بخل، مالدار ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، حریص ہے، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے، واقعہ میں نے جب پڑھا ہے نا اسے بڑا تعجب ہوا، ہارون رشید کا واقعہ ہے، یہ لوگ جو ہوتے تھے نا خلیفے ان کے عجیب مزاج ہوتے تھے، کبھی بڑے نیک خدا کے خوف سے رو رہے ہیں اور کبھی بڑے بدماش، کہ کسی کو قاتل کر دیں پرواہ تک ہی نہیں ہوتی تھی، اب خلیفہ کے متعلق آج ہم کہہ رہے ہیں، ہارون کے اس زمانے میں کہتے تو پتا چلتا، آپ نہ سمجھیے یہ جتنے شہید بنے ہیں نا 50 سال کے بعد ان کی بھی یہی گت بنے گی جو اب اس کی بن رہی ہے، یہ تھوڑا سا وقت گزرنے دیجئے، آپ سلوات پڑھ دیجئے نا ایک دفعہ، تو ہارون کا دل گھبرا گیا تھا، کہنے لگا کہ کوئی ایسا طویل العمر آدمی لاؤ کہ جس سے میں سابقہ زمانے کے حالات پوچھ سکوں، جس نے پیغمبر علیہ السلام کو مثلا دیکھا ہو، میرے دادا عباس کو دیکھا ہو، تو انہوں نے کہا یہ ایک آدمی ہے یمن میں رہتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے، کہا لے آؤ، کہنے کہ بہت ضعیف نحیف ہے، کہنے لگا جیسے بھی ہے اسے لے کے آؤ، یمن گئے، اونٹ پہ وہ جو کچاوا ہے پورا کپاس سے بھرا، ہڈیاں ہی تھی، اس کی عمر ظاہراً 350 سال کتنی لکھی ہے 300 سال کے قریب کا تھا، ایک معاویہ نے بھی بلایا تھا، اس کا کسی مناسبت سے ذکر کروں گا، آج اسی کا ذکر ہو جائے، آج یہ اس کو باقاعدہ کپاس میں رکھ کے لے آئے، آہستہ آہستہ یمن سے آخر حجاز میں، آج بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو وہ تو زمانے پیدل کا تھا، آہستہ آہستہ اسے لے آئے، جب لے آئے تو ہارون نے اس سے پوچھا کہ تو نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا، انہیں کہاں دیکھا تھا، کیسے شکل تھی، تو اس نے شکل بتلائی، میانہ قد تھے اور آبرو ایسے تھے، چہرہ نورانی تھا، اگر رات میں بھی ہوتا تو چیز گم ہو جاتی، وہ پیدا ہو جاتی، اور آپ کے گیسو مبارک کتنے تھے، میں آپ کو بتلاؤں سابقہ اسلام میں یہ گیسو رکھنا کندھے تک مستحب ہے، اسلام میں بھی اب بھی اب ہمارے نہیں کندھے تک، اور یہ خصوصاً ہاشمیوں کے تو یہ علامت تھی سادات کی، یہاں تک آپ کے بھی گیسو مبارک. اسی واسطے تو زلفیں پکڑ کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے عید کے دن مہار جو بنائی تھی تو زلفیں تھی یہ سارے ننگے نہیں تھے تیر بار. البتہ سار منڈایا بھی ہے پیغمبر علیہ السلام نے اور زلفیں, لہذا دونوں ثواب ہیں, منڈائیں بھی ثواب ہے اور رکھیں بھی ثواب ہے, لیکن اس نیت سے رکھیں کہ پیغمبر نے رکھا تھا نہ فلاں کرکٹ والے نے. نیت میں فرق ہو جاتا ہے. آج سب کی داڑھی ہے, پہلے ہم جب داڑھی کا کہتے تھے تو برا مانتے تھے, چونکہ وہ کر رہے ہیں نا تو اب لوگوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. اور جناب کرکے نیت میں فرق پڑ جاتا ہے, جس نیت سے رکھیں گے وہی نیت کا ثواب ملے گا. بہرحال انہوں نے کہا جناب کے گیسو مبارک تھے اور ایسے تھے اور آپ کے یہاں سینے مبارک سے ناف تک ایسے باریک بال تھے کہ بہترین خط لگتا تھا سیاہ جب گندمی رنگ پہ پڑتا تھا. اس نے کافی تعریف کی اور یہ یا پھر کہنے لگے کہ کوئی اور چیز اس کی یاد ہو بتلاؤ. کہنے لگا کہ میرے حافظے میں, آہستہ آہستہ بولتا تھا, نہیں ہے میرے حافظے میں کوئی چیز یاد نہیں ہے. کوئی قول اس کا یاد ہے؟ ہارون کہنے لگا, کہنے لگا ہاں ایک بات ان کی مجھے یاد ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا یشیب الانسان و یشب فیہ خصلتان, اتباع الہوا و طول العمل, کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے جوں جائے گا نا سفیدی کی طرف دو خصلتیں صفتیں انسان میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بوڑھا ہو رہا ہے اور دو خصلتیں جوان ہو رہی ہیں. ایک کیا ہے؟ اتباع الہوا, خواہشات نفس. بڑھاپے میں خلافت مل جائے تو کتنا اچھا ہے. ایک دفعہ کی صدارت ہی کافی نہیں, پانچ دفعہ کی مل جائے تو کتنی اچھا. جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا, اور یہ خواہش نفس کرسی کی چدراہٹ, یہ جو ہے نا کاش اس انجمن کا صدر بن جاؤں, مزن سیکرٹری بن جاؤں. کسی کا نہ اس کا, اس نے تو عبادت والی انجمن ہے, اگر ہمیں بلائیں گے تو تب تو ہے عبادت. بہرحال یہ خصلتیں یہ وہاں کیا ہے, ہاں جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا آدمی کو یہ اتباع ہوا. اچھا دوسری کیا ہے؟ طول العمل, پھر نقشے لمبے بنیں گے. یہ کوٹھی بناؤں گا, اس کے بعد وہ پلاٹ لوں گا, اس میں یہ بناؤں گا اور پھر یہ بناؤں گا. یہ ایک انبار ہوگا خواہشات کا اور یہ لمبائی کا. پھر ہارون نے سن لیا, اس ہارون نے اسے کافی سارے پیسے دیے, کہا پیسے یہ لے لو اور گئے, کہا کہ اسی طرح جس طرح لے آئے اسے پہنچاؤ. اسے لے گئے, جب تھوڑا سا راستہ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کہتا ہے ان اٹھانے والوں کو لے چلو مجھے واپس ہارون کے پاس, مجھے ایک بات کرنی ہے اسے. اور جو پھر اسے لے آئے ہارون نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا حضور یہ جو آپ نے انعام دیا یہ ہر سال دیں گے یا پہلی دفعہ دیا ہے؟ سمجھ گیا ہو طول العمل کو؟ ہارون ہنسنے لگا, کہنے لگا سچ کہا ہے پیغمبر نے, یہ جو تو نے حدیث نقل کی ہے پیغمبر نے سچ کہا. کہنے لگا جاؤ کھاؤ, اگر تم زندہ رہے تو ہم ہر سال دیں گے تجھے. یہ وطن تک بھی نہیں پہنچا اور اسے یہ حلال کھانا بھی نصیب نہیں ہوا, مر گیا. انسان یہ ہے حرص. بھئی تم کتنا چاہتے ہو عبادت کے لیے؟ یہ آپ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے. آپ کا رشتہ دار ہے اور ہارون نے وہاں, اور یہ خاندان جو ہے نا یہ برمکی خاندان, اس کی بڑی تاریخ ہے, حسرت آمیز تاریخ ہے. اگر آپ کبھی کبھی پڑھیں, اور ان کو بد دعا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, کیونکہ یہ قتل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شریک تھے. یہ وزیر تھے اور اتنا عروج تھا اور سخی تھے. تاریخ آپ اگر ان کی پڑھیں انسان حیران ہو جاتا ہے. بلکہ ایک دفعہ میں نے یہی پڑھا ہے جعفر برمکی جو ہے, یہ ایک جعفر ان کا دادا تھا جہاں سے چلتے ہیں, پھر ایک یحییٰ فاضل ابن یحییٰ فاضل کا لڑکا بھی جو ہے نا یہ بھی جعفر ہے اس کا آیا, اور جن پر انقلاب آیا برمکی خاندان کا. ایک دفعہ ہارون اور یہ گئے باہر سیر کرنے کے لیے آئے تو ایک باغ دیکھا بہترین، کہنے لگا ہارون کہ میں تھک گیا ہوں، یہاں آرام کرتے ہیں. بیٹھ کے وہاں پر عصر کے وقت اٹھے تو وہ سیب کا باغ تھا، تو سیر کرتے کرتے ایک سیب پسند آ گیا ہارون کو، اور وہ بہت اونچا تھا، نہ اس کا ہاتھ پہنچتا تھا نہ اس کا ہاتھ پہنچتا تھا. تو ہارون نے کہا کہ اچھا میں ہاتھ کرتا ہوں اپنے کمر بند میں، جو کبھی کبھی میں بھی باندھ دیتا ہوں کمر بند میں، تم یہاں پر پاؤں رکھو اور اس کو توڑو. یہ چڑھا اس پہ، پھر بھی ہاتھ نہیں پہنچا. کہنے کا اچھا میرے کندھے پہ آ کے اسے توڑو. کندھے پہ بھی چڑھا تو ابھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے. اس نے کہا اچھا میرے سر پہ تم پاؤں رکھو اور اس سیب کو توڑو. اس نے سر پہ پاؤں رکھا اور سیب توڑا اور کھایا، اسے بڑا مزہ آیا. اور وہ جس کا باغ تھا وہ بھی برمکی تھا. جب یہ کھا چکے پسند آیا تو اسے بلایا کہ مانگو جو کچھ مانگتے ہو. ہوتے ہیں نا باپ کا مال ہوتا ہے ان کے پاس، دیتے رہتے ہیں بیت المال کا، مانگو جو کچھ مانگنا ہے. تو اس نے کہا حضور جو کچھ مانگوں گا دے دو گے؟ کہنے کہ ہاں. کاغذ قلم لایا، کہا کہ لکھ دیں مجھے کہ میں برمکی نہیں ہوں. برمکی ہے؟ کہتا ہے آپ تصدیق کر دیں کہ میرا تعلق برمکی خاندان سے نہیں ہے. جعفر کہنے لگا کہ کیا کیا ہے؟ تو آج تو صرف نوکری کرنی، جھاڑو دینے، برمکا کی گلی میں لوگ فخر کرتے ہیں اور تو ہمارے قبیلے کا ہو کے کہتا ہے کہ لکھ دو. انہوں نے کہا اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو میری خواہش پہ تو یہی لکھ دو. چنانچہ اس نے لکھ دیا، مہر سلطنتی لگ گئی، لکھ کے رکھا اس نے. ان پہ آتا ہے زوال. جب زوال آتا ہے اور جعفر قتل ہوتا ہے، ان کا خاندان سارا، یہ سارے گھر ان کے تباہ کر دیتا ہے ہارون جو ہے نا، اور پھر برمکیوں کو بلاتا ہے کہ جو برمکی گردن اڑا دو اس کو بھی لے آئے. تو اس نے فوراً کہا حضور میں تو برمکی نہیں ہوں. کیسے نہیں ہو؟ کہا کہ جناب کا لکھا ہوا موجود ہے. اس نے دکھایا کہ میں برمکی نہیں ہوں، لکھا ہوا موجود ہے. تو اسے یاد آیا، کہنے لگا تم نے اس وقت کیوں لکھایا تھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ جب چشمے کا پانی اوپر جاتا ہے تو پھر نیچے گرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا حوض میں جو لگے ہوئے ہیں نا پانی فوارے، جب وہ کتنی اونچا جائے گا پھر. میں نے دیکھا ہے کہ آج جعفر خلیفے کے سر پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. دنیا کا خلیفہ ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے. تو یہ ایک دن زوال، اور ہمارا یہیں سے محاورہ بننا ہے ہر کمال را کہ ہر کمال کو زوال ہوتا ہے. میں سمجھ گیا تھا کہ زوال آئے گا، اور ان پہ ایسا زوال آیا کہ ایک ہاشمی ہے سید ہاشمی، اس کے گھر عید کے دن وہ گھر سے باہر آتا ہے، دیکھتا ہے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں، اور یہ گھر میں اس نے قربانی کی ذبح کی عید، اور وہ کھال دینے کے لیے آئی تھی. تو کھال اسے دی، ماں کہتی ہے سیدزادی بیٹے کو کہ بیٹا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہنے کہ نہیں. کہنے کہ یہ جعفر برمکی کی ماں ہے کہ جو ایک کھال حیوان کی لینے کے لیے آئی ہے، کیونکہ یہ کہتی ہے سونے کے لیے تو میرے پاس ہے لیکن اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں نے اسے دیکھ کے 500 درہم دیے. جب 500 درہم دیے تو اس نے یوں خوش ہوئی کہ گویا اس زمین اور آسمان کے اوپر اس سے اسے کوئی بڑا انعام ہی نہیں ملا ہے، کیونکہ جو ان کی مدد کرتا تھا اس کی گردن اڑا دیتے تھے. ہارون کے زمانے میں ایک قصہ ہے، آپ پڑھیں جا کے باقاعدہ. حالانکہ خلافت انہوں نے دلوائی ہے بنی امیہ سے، ابو مسلم خراسانی اور ان کا انقلاب، اور پھر یہ آئے ہیں. ہاں یہ پہلے بنی امیہ کے وزیر تھے اور یہ آئے خلافت دلوانے والے، یہی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے قبلہ کہ وزیر جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مقرب رہتے ہیں. کسی کو پھانسی چڑھ گئے ہیں تو آپ اتنا تعجب نہ کریں. کسرا نے بھی پوچھا تھا ابو ذر جمحری سے بہترین وزیر کون ہے، وزیر کے متعلق. انہوں نے کہا بہترین وزیر وہ ہے کہ جس کے دماغ میں خود سلطان بننے کی خواہش نہ ہو. ہوتے پہلے وزیر ہیں پھر صدر بننے کے لیے آگے آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ سید پوچھتا ہے، مجھے نام میرے ذہن سے نکل گیا، ہاشمی سید ہے. وہ پوچھتا ہے اس جعفر کی ماں سے کہ بتلاؤ عجائب دنیا میں سے کون سی چیز تم نے عجیب دیکھی ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں بتلاؤں ایک دن عید کا یہ ہے جس میں میں ایک اور کھال حیوان کی محتاج ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک ہے اور سونے کے لیے اوڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں. ایک دن عید کا اور بھی آیا تھا جب ہمارا اقتدار تھا. 300 لونڈیے عید کے دن میرے استقبال کے لیے میرے لڑکے جعفر نے میرے قبر کے سامنے کھڑی کی تھی. سو لونڈیاں ہونی چاہیے جو میرا سلام کریں. یعنی وہ زمانہ بھی اور آج یہ زمانہ بھی ہے. یہ قبلہ سارے یہ کس کے نتیجے ہیں؟ ہرس کے. میں یوں ہی حکایت نہیں کر رہا، یہ ہرس کے نتیجے ہیں. جعفر وہاں تک پہنچا، اس نے دیکھا کہ ہماری خلافت کی بقا اس میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم زندہ نہ رہیں. چنانچہ انہی کے چچا داد، میں نے وہاں سے عرض کر رہا تھا جس چیز کو اور ادھر میں آیا، انہوں نے سوچا آپس میں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی پیدا کرو کہ جو ہارون کے سامنے ان کی شکایت کرے، اس شکایت پہ ہارون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دشمن ہو جائے اور پھر ہم مقرب ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور بھیجا، اور وہاں پر اور ایک ظاہراً عیسیٰ ہیں، یاد نہیں آتا، علی نامی ہیں، بالکل چچزاد ہیں آپ کے، اور آپ وہاں سے چلے جناب ہارون کے لیے بغداد میں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود گئے اسے ملنے کے لیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بغداد میں نہ جاؤ. وہ کہنے لگا جی غریب ہو گیا ہوں، مقروض ہوں، پیسے ہیں نہیں، خلیفہ نے خود بلایا ہے، مجھے کچھ مال دے گا. حضرت نے فرمایا بتلاؤ کتنے کے مقروض ہوں، میں تیرا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگے نہیں، میں نے جانا ہے، اور یہ عذر کیا. حضرت سے خود کہتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی کام ہو تو میں وہاں انجام دوں گا. حضرت نے فرمایا ہاں میرا ایک کام ہے کہ اگر کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ میری اولاد کو یتیم نہ کرنا، یعنی میری شکایت. اور چنانچہ اسے بلایا گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک نیام میں دو تلواریں ہوں، ایک ملک میں دو خلیفے ہوں، ایک ملک میں دو بادشاہ. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک مدینے میں جعفر موسیٰ کاظم بھی بیٹھے ہیں، وہ خلافت کا ادعا کرتے ہیں اور پیسہ جمع کر رہے ہیں، اور خراسان سے اسے پیسہ آ رہا ہے، اور ایک آپ بھی ہیں. اسے آگ لگی، کافی سارا پیسہ دیا، پیسہ لے کے آتے ہیں، ہاں یہ مریض ہو جاتے ہیں. ابھی پیسہ سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ وہیں مر جاتے ہیں. اسی حسرت میں پیسہ بھی نہ لے سکا اور قتل امام میں بھی شریک ہوا ہے. آپ کی بلا، یہ جتنے آپ قید خانے میں ائمہ کو دیکھتے ہیں یہ سارا ہرس کا نتیجہ تھا. ان کا حق نہیں تھا کرسی کا، اقتدار خلافت کا حق نہیں تھا، برجمان تھے، اور جو معارض سمجھتے تھے ذہن میں آتا تھا اسے قبلہ. آپ جا کے دیکھیں اور کیا قصور تھا ائمہ علیہ السلام میں، آپ دیکھیں کوئی اخلاقی قصور کیا ہے جس سے آپ دیکھیں. وہیں پر یہ خود آتا ہے، پھر ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا، دو اونٹ بنائے، ایک بصرے کی طرف بھیجا، ایک بغداد، تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے. آپ بغداد بصرے میں ایک سال تک قید رہے. ایک سال قید رہنے کے بعد اس بصرے کا جو قید خانے کا مالک تھا وہ خود عباسی تھا، اس نے آپ کا زہد تقویٰ دیکھ کے لکھا ہارون کو کہ یا اسے بلا لو یا میں اسے چھوڑ دوں گا. میں نے ایک سال میں حکومت خلافت تیرے خلاف میرے خلاف ایک کلمہ بھی میں نے نہیں سنا. تو پھر اس نے وہاں سے بصرے سے بلایا بغداد میں. بغداد میں آپ مختلف قید خانوں میں رہے ہیں. میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ ایسے قید خانے میں بھی رہے ہیں کہ جہاں نہ دن کا پتا چلتا تھا نہ رات کا پتا چلتا، کہ کب دن ہوا کب رات ہو گئی ہے. اور بعض جگہ تو ایسا بھی مل جاتا ہے کہ آپ اچھی طرح پھر بھی نہیں سکتے تھے. آپ کو تما دینے کی کوشش کی گئی، لالچ دینے کی کوشش کی گئی، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ایک فاحشہ عورت کو بھیجا گیا قید خانے میں کہ اگر تم نے موسیٰ کاظم کو اپنی طرف جذب کر لیا تو تمہیں اتنا انعام ملے گا. یہ وہاں جاتی ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھنے سجدے پہ سجدہ، آپ کی عادت ہوتی تھی کہ نماز صبح کے بعد جب سجدہ کرتے تھے تو ظہر تک سجدے میں رہتے تھے، ظہر کی نماز پڑھی، نوافل پڑھے، عصر کی پڑھی، پھر سجدہ کرتے تھے مغرب تک سجدے میں مشغول رہتے تھے، مغرب کی عشاء کی پڑھی، جا کے تھوڑا سا آرام کرتے تھے اور اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھتے تھے. یہ آپ کا وتیرہ تھا. جب گئی ہے یہ تو امام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کھڑی ہوئی ہے سامنے، امام نماز کے بعد نماز، پھر یہ کہتی ہے کہ حضور مجھے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو خدمت آپ کہیں گے میں حاضر ہوں انجام دینے کے لیے. امام نے فرمایا ذرا اوپر تو دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ. جب آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا سینکڑوں حوریں ہیں کہ جن کے ہاتھ میں آفتابے ہیں اور وہ اللہ سے تمنا کر رہی ہیں کہ خدایا ہمیں خدمت امام کے لیے بھیج، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت کے لیے بھیج. حضرت نے فرمایا جس کی اتنی نوکرانی ہوں تیری خدمت کی ضرورت نہیں. اس کا دیکھنا تھا کہ وہیں گر جاتی ہے سجدے میں اور کہتی ہے خدایا میں نے تیری ذات سے توبہ کی، میں نے گناہ کیا ہے، تو بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے. اتنی عابدہ ہوگی کہ امام کے ساتھ اب یہ بھی نماز میں مشغول ہے. نماز پڑھے ہارون نے کہا جا کے دیکھو کتنے دیر ہو گئی ہے، واپس تک نہیں آئی. جا کے دیکھا گیا، ہاں تو دیکھا کہ وہ بھی سجدے میں ہے نماز پڑھ رہی ہے. اسے باہر نکالا گیا، کہا کہ تجھے تو کس لیے بھیجا گیا؟ کہنے لگے ہارون جو مرضی ہے، گردن اڑاری ہے اڑا دے جو کچھ. میں نے ایسا عبد صالح تو دیکھا ہی نہیں جس کے غلام آسمان کے رہنے والے ہیں. ہارون نے ایک اس سے وعدہ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اگر تم نے یہ واقعہ کسی کے سامنے بتلایا تو تیری گردن اڑا دوں گا. یہ عابدہ مشہور ہے، ایسا امام قبلہ یہ ہدایت کے لیے، اگر کوئی وہاں بھی جاتا ہے تو اسے بھی ہدایت کرتے ہیں اپنے عمل کے لحاظ سے. ہاں مختلف، ایک وقت ایسا آتا ہے قید خانہ، اس ملعون یہودی کا تھا سندھی ابن شاہک، جب آپ اس قید خانے میں جاتے ہیں نا تو پھر آپ دعا کرتے ہیں خدایا وہ ذات ہے تو جو بچے کو ماں کے رحم سے نکالتا ہے، درخت کو زمین سے نکالتا ہے، اب میں قید سے تنگ آ گیا ہوں. اب مجھے اس قید خانے سے نجات دے. اس وقت حالانکہ پہلے بصرے میں آپ یہ دعا کرتے تھے خدایا تیرا بڑا شکر، میں تنہائی چاہتا تھا کہ جس میں تیری عبادت کروں، تو نے مجھے تنہائی عنایت فرمائی ہے، تیرا شکر ادا کر. تو معلوم ہوتا ہے اس ملعون نے اتنی اذیت دی کہ مولا تنگ آ کے یہ دعا کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ قوم کے کچھ شیعہ امام کے ملنے کے لیے گئے زیارت کرنے کے لیے، انہیں پتا تھا قید میں قوم بہت مدت سے یہ شیعہ ہیں، وہاں گئے ہیں. اور یہ دربان پہلے قید خانے میں جو دربان تھا نا قید خانے کا، یہ اتفاق سے مومن تھا، شیعہ تھا. تو یہ اس سے ملے، کہنے لگے ہیں کہ ہم نے امام سے ملاقات کرنی ہے. کہنے لگا میں تمہارا پیغام بھیجواؤں گا لیکن یہاں اوپر سے بیٹھ کے دیکھنا ہے تو دیکھ لو. یہ اوپر بیٹھا تھا، قید خانہ نیچے تھا. کہنے لگا دیکھو کیا چیز نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک چادر نظر آ رہی ہے. کہ ایک چادر ہے؟ کہنے لگے چادر نہیں، غور سے دیکھو اس کے اندر امام موسیٰ کاظم ہیں. اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ معلوم ہوتا تھا ایک چادر ہے جو پڑی. امام علیہ السلام تک پیغام پہنچوایا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کل ہماری ملاقات کرنا، ہم قید سے رہا ہو جائیں گے. یہ بڑے خوش ہوئے کہ امام کی زیارت ہو جائے گی. اتنا سفر کر کے قید خانے کے دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ چار مزدور ہیں جنہوں نے امام کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے. جب باہر آ کے کہتے ہیں ہادا امام الرفدا، لفظیوں کے امام ہے، جس نے اسے دیکھنا آیا کہ دیکھ لو پل پہ رکھا گیا، جب پل پہ رکھا گیا تو باقاعدہ ایک رجسٹر رکھا گیا، وہاں دستخط لیتے تھے ہر گزرنے والے سے کہ دیکھو یہ اپنی طبعی موت دنیا سے گئے ہیں، اس کو کسی نے مارا نہیں ہے. کہتے یہی ہیں کہ ایک ڈاکٹر یہودی غیر مذہب کا عیسائی آیا، اسے بھی لے گئے. ہاں جب دیکھا اس نے تو علیحدہ ہو کے کہتا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اگر کوئی رشتہ دار ہے تو اسے کہو خون کا بدلہ لے، اسے زہر دیا گیا ہے. اس ہارون کا ایک چچا زاد تھا، وہ قص کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، یہ جنازہ حمال اٹھائے ہوئے ہیں، چار مزدور اٹھائے ہوئے جنازہ، اور یہی کہہ رہے ہیں ہذا امام الرافضہ، کہ رافضیوں کا امام ہے. وہ اوپر دیکھ کے کہتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے کہ جس کے متعلق یہ اعلان کر رہے ہیں؟ تو اس کے جا کے غلام نے کہا کہ یہ موسیٰ بن کاظم کا جنازہ ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. کہنے کا موسیٰ کاظم کا جنازہ اور اس حالت میں جا رہا ہے؟ کہ چار مزدور ہیں، جاؤ جنازے کو لے لو. اپنے غلاموں کو بھیجا، جنازہ لے لیا، غسل دیا، اپنا بہترین کفن جس پہ قرآن لکھا ہوا تھا پہنایا، اور پھر کہا جاؤ بغداد میں کہہ دو کہ جنازہ طیب ابن طیب کا ہے، طاہر ابن طاہر کا ہے. جس نے تشریح کرنی ہے وہ تشریح کرو. اب قبلہ یہ سننا تھا کہ ہزاروں کا مجمع مٹایا، اب امام موسیٰ کاظم کا جنازہ جا رہا ہے دفن ہوا. میں یہی عرض کروں گا مولا آخر میں تو ہزاروں کی تعداد آ گئی نا، آپ کے جد حسین کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں رہا. ایک بیٹا تھا کہ جو اونٹ پہ مجبور تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی. جناب زینب خاتون فرماتی ہیں میں نے دیکھا امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹا تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، تیرا کیا حال ہو رہا ہے؟ کہتا ہے پھوپھی اس بیٹے سے پوچھو جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور دفن کرنے والا کوئی نہیں رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون. یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ وآلہ وسلم. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. حاضرین مجلس جو یہاں تشریف فرمائے، مومنین اور مومنات جو ان کے عوائج شریعہ انہیں پورا فرما. خدایا جیسے ہم بیٹھے ہیں آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارا حشر و نشر بھی محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دے. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں ہاں ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، علماء عالم کا سایہ ہمارے ساروں پر قائم اور دائم رکھ. خدایا امام زمان کا جلد ظہور فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو اس میں مدد کر رہے ہیں خدایا ان کے مال کو قبول فرما. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، اسلامی ممالک کو کفار کے شر سے محفوظ رکھ. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے امام زمان کا جلد ظہور فرما. تمام مومنین کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ.